17 ستمبر کے سیرمین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے حامی اور مخالفین اپنا پورا زور لگانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. یونائٹڈ کنگڈم کے حامی اقتصادی خطرات دکھا کر آزادی کی مخالفت کر رہے ہیں.
An economic minefield where problems could implode at any time. An economic
trapdoor. اس سب کی تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. اسکاٹ لینڈ میں خود مختاری کے ریفرینڈم کی مہم کا آج آخری دن ہے. کل وہاں کے باشندے فیصلہ کریں گے کہ انہیں برطانیہ کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. اسکاٹ لینڈ میں کاروباری مفادات رکھنے والے پاکستانی صنعت کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر اسکاٹ لینڈ برطانیہ سے الگ ہو گیا تو ان کے کاروبار کو دھچکا لگ سکتا ہے. سیالکوٹ میں اسکاٹش ثقافت اور سیاحت کے شعبے سے منسلک مصنوعات بنانے والے صنعت کار فیصل نئی.
ہماری کنسرن یہ ہے کہ ٹیکس لاز, امپورٹ ڈیوٹیز اگر وہ چینج ہو گئیں تو ہمیں پرابلم آ سکتی ہے. ہماری کنسرن کرنسی سے بھی ہے. اگر سٹرلنگ اسکاٹ لینڈ کے پاس رہا تو ہمیں فائدہ ہے, اگر نہ رہا یورو آ گیا تو ہمیں نقصان ہے. ڈی ویلیویشن ہو جائے گی کرنسی کی, ہمیں اپنی پرائسز انکریز کرنی پڑیں گی. سی پورٹ اسکاٹ لینڈ میں کوئی بھی نہیں ہے, سب چیزیں انگلینڈ سے ہو کر ہی اسکاٹ لینڈ آتی ہیں, تو ہمارا کیریج بھی بڑھ سکتا ہے.
اسلام آباد کی پولیس نے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب اور تین وفاقی وزراء سمیت مقامی پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ.
تھانہ سیکرٹریٹ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے حکم پر یہ مقدمہ پاکستان عوامی تحریک کے رہنما عمر ریاض عباسی کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے 31 اگست کو دھرنے میں شریک دو افراد ہلاک ہوئے ہیں, اور اس کاروائی کا حکم وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے دیا تھا. اس سے پہلے لاہور کے سانحہ مارل ٹاؤن میں بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر افراد کے خلاف قتل اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. اسلام آباد میں درج ہونے والے مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 302, 324 اور 109 کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 بھی شامل کی گئی ہے.
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس مقدمے کے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. ادھر وزیراعظم میاں نواز شریف نے گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر حیرت کا اظہار کیا ہے. یہ الزامات لگانے والی پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں دھرنا دیے ایک ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. آج اٹک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم میاں نواز شریف نے کہا,
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی پاکستان کی مخلوق ہے, کس علاقے کی مخلوق ہے جو اس بات میں اعتبار کرتی ہے یا بلیف کرتی ہے یا وہ واقعی سمجھتی ہے دل سے کہ ملک کے اندر الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے. اور اگر ہوئی, اگر کسی جگہ پہ ہوئی ہوگی تو بھئی ان سے پوچھو جنہوں نے کی اپنے اپنے حلقوں میں. ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تو لانگ مارچ شروع ہو گئے, اور کس لیے لانگ مارچ شروع ہو گئے جی؟ نواز شریف استعفیٰ دیں, شہباز شریف استعفیٰ دیں. بھائی کیوں دے بھائی, کیوں آپ یہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام نے اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا تو میں 5,000 لوگوں کے کہنے پہ وظیفہ دے دوں میں.
پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے وفاقی ادارے این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ دریائے چناب کا سیلابی ریلا جنوبی پنجاب کے ہیڈ پنجنت سے گزرنے کے بعد دریائے سندھ کے علاقوں میں داخل ہو گیا ہے اور پنجاب میں اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے صبح سندھ کے گدو بیراج پر سیلاب کے خطرے کی درجہ بندی کم کر دی ہے اور کہا ہے کہ اب وہاں انتہائی اونچے درجے کا نہیں بلکہ درمیانے درجے یا اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے. پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان ایجنسی میں ضرب عزب آپریشن کے دوران دتخیل میں کیے گئے تازہ فضائی حملوں میں غیر ملکیوں سمیت 40 شدت پسند مارے گئے ہیں. ادھر کراچی میں پولیس سے ایک مبینہ مقابلے میں 7 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
سوراب گوڑ افغان بستی کے قریب آج شام یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں فائرنگ کی آوازیں سنی گئی جس کے بعد ایک دھماکہ بھی ہوا. ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا کہنا ہے کہ پولیس کا شدت پسندوں سے مقابلہ ہوا ہے جس میں 7 ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں اسلحہ, دستی بم اور ٹینس بم برامد کیے گئے ہیں, جبکہ آپریشن کے دوران ایک گھر میں دھماکہ بھی ہوا ہے. پولیس کا مزید سرچ آپریشن جاری ہے. دوسری جانب ڈی جی رینجرز کی زیر صدارت امن امان کے بارے میں اجلاس منعقد کیا گیا. رینجرز کے اعلامیے کے مطابق اجلاس میں شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پر غور کیا گیا اور آپریشن میں مزید تیزی لانے پر اتفاق ہوا.
चीन के सदर शी जिनपिंग 3 रोजा दौरे पर भारत पहुंचे हैं। चीनी सदर भारत के सनती शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के माहदों पर दस्तखत करेंगे। बांग्लादेश की अदालत उज़्मा ने वहां की जमात इस्लामी के रहनुमा दिलावर हुसैन सईदी की सजा में कमी करते हुए उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। जंगी जुराइम के एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें 1971 में बांग्लादेश की जंग आज़ादी के दौरान नस्ल कुशी, कत्ल और रेप के जुराइम का कसूरवार ठहराते हुए गुज़िश्ता साल सजाए मौत सुनाई थी। दिलावर हुसैन सईदी की सजा में कमी के बावजूद उनके बेटे मसूद सईदी ने मायूसी का इजहार किया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
अगर मैं पूछूं कि आप सैरबीन क्यों सुनते हैं तो आप क्या कहेंगे? प्रोग्राम और इसमें शामिल हालात हाजरा से मुतालिक आपकी राय मैं सैरबीन में शामिल करना चाहूंगा। मुझे अपनी राय भेजिए और इसके लिए पाकिस्तान में 0800-222-75 पर मुफ्त फोन कीजिए और 1 मिनट के अंदर अपनी राय रिकॉर्ड कीजिए और मुझे शफी नकीजा मई को भेजिए। नंबर एक बार फिर 0800-222-75। सैरबीन बीबीसी उर्दू सर्विस का मायानास प्रोग्राम।
हालात हज़रा का प्रोग्राम सैरबीन बीबीसी की उर्दू नशियात में पेश किया जा रहा है। पहले आपको बीबीसी ऑनलाइन की एक खबर सुनाते चलें। इस वक्त बे इंतहा पढ़ी जाने वाली खबर में पहला नंबर है नए DGISI का नाम चंद रोज में मुतवक्के, और दूसरे नंबर पर जो पढ़ा जा रहा है वो ये है कि कौम की तकदीर की परवाज भी किसी VIP की मुंतजर है। ये पढ़ने के लिए फीचर और तजिए के कॉलम में आइए। और हमारे प्रोग्राम का बड़ा मौजू है स्कॉटलैंड में आज़ादी के लिए होने वाला रेफरेंडम। स्कॉटलैंड के अवाम के लिए कल का सूरज नई उम्मीद, नए वलवले और एक नया अज़्म लिए तुलू होगा। कल स्कॉटिश अवाम एक नई तारीख रकम करेंगे अपने हक़ राय दही के जरिए, अपने वोट की पर्ची के जरिए। वो इस बात का फैसला करेंगे कि उन्हें बर्तानिया का हिस्सा रहना है या नहीं, उनकी ख्वाहिश क्या है और उनके खौफ क्या हैं। पाकिस्तानी निजात वोटर्स किन बुनियादों पर हाँ या ना का वोट देंगे, ये सब जानने के लिए हमारे साथी हुसैन अस्करी स्कॉटलैंड के दिल एडिनबरा में हैं। उनसे तफसील से बात होगी और रेफरेंडम का और इससे जुड़े दूसरे मामलों का तजिया भी करेंगे। आगे चलकर पाकिस्तान से राशिद रहमान हमारे साथ रहेंगे। फिल वक्त सूरत अहवाल यह है कि स्कॉटलैंड की आज़ादी के हक में और इसके खिलाफ दोनों जानी पलड़ा भारी है और तवक्को है कि मुकाबला काफी सख्त होने वाला है। इस सिलसिले में की जाने वाली मुहिमसाजी आज अपने आखिरी दिन पूरे जोरों पर है। यूनाइटेड किंगडम के हामी और इस वक्त सबसे ज्यादा इक्तसादी खतरात दिखाकर आज़ादी की मुखालफत कर रहे हैं। सुनिए बरतानिया के साबिक वजीर आजम गॉर्डन ब्राउन, जो खुद स्कॉटलैंड से ही ताल्लुक रखते हैं, रेफरेंडम के बारे में क्या कह रहे हैं आवाम से।
आइए उन लोगों को बताएं कि जिनके दिलों में अभी तक शकूक हैं और जो कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं, जो लोग कल तक हाँ कह रहे थे उनको ना कहने के लिए तैयार किया जा सकता है। उनको असल खतरा बताइए। ये किसी अनजाने का खौफ नहीं, ये एक मालूम खतरा है, और वो ये कि ये एक इक्तसादी खतरात की बारूदी सुरंगों से भरा हुआ मैदान है जहां कभी भी कोई धमाका हो सकता है। एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर हम चले गए तो शायद कभी भी वापस ना आ सके।
दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन में शामिल मेंबर मुमालिक खबरदार कर रही हैं कि स्कॉटलैंड की बरतानिया से अलैदगी का फैसला यूरोपीय यूनियन के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बीबीसी के नामनिगारों का मुरासला सुनिए शवाइला खान से।
स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सॉलमन स्कॉटलैंड की बरतानिया से अलहदगी के हामी हैं। उन्होंने वोटर्स पर जोर दिया है कि वो अपना मुस्तकबिल अपने हाथों में ले लें। उन्होंने वोटर्स को इस बात की यकीन दहानी कराने की कोशिश की कि आज़ाद स्कॉटलैंड भी पाउंड इस्तेमाल कर सकेगा। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मुश्तरका करेंसी रखने पर दीगर बरतानवी सियासतदानों के साथ एक आम फहम मुआहदा हो जाएगा। स्कॉटलैंड की बरतानिया से अलहदगी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले रहनुमा एलिस्टर डार्लिंग ने कहा कि इस फैसले में दरपेश खतरात वाजे हैं। दूसरी जानब स्पेन के वजीर आजम मारियानो राखवाए ने खबरदार किया है कि एक आज़ाद स्कॉटलैंड को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए दोबारा दरख्वास्त देना पड़ेगी और उन तमाम मराहल से गुजरना पड़ेगा जैसे कि किसी भी नई रियासत को। اسپین کے وزیر اعظم پر خود اس وقت دباؤ ہے کہ وہ کیٹالونیا کی اسپین سے آزادی کے لیے رضامند ہو جائیں۔
اگر ایک ریاست کا حصہ اپنے آپ کو الگ کر لے تو وہ یورپی یونین میں تیسری پارٹی بن جاتا ہے، اور اسی لمحے سے ان کو کمیونٹی کے کوئی بھی فائدے نہیں مل سکتے، نہ ہی لوگوں کی آزادانہ نقل و حمل، سرمایہ، تجارت، خدمات، اور نہ ہی پیسہ، مرکزی یورپی بینک، نہ ہی زرعی امداد وغیرہ وغیرہ۔ وہ خطہ یورپی یونین سے الحاق کی درخواست کر سکتا ہے جس کے لیے اسے قوانین کی پابندی پر عمل کرنا ہوگا، اور ایک دفعہ انہوں نے اس کی درخواست دے دی تو اس پر عمل ہونے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ اسپین کے معاملے میں 8 برس لگے تھے، حال ہی میں یورپی یونین میں شامل ہونے والے ملک کروشیا کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ برس لگے تھے۔ انہیں سلسلے میں یورپی یونین کی 28 ریاستوں کی متفقہ منظوری درکار ہوگی۔ میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ کل اسکاٹ لینڈ میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ان تمام 28 ممالک کے نمائندوں سے بات ہوئی ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کیونکہ میری طرح وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ خطے کے تمام شہریوں کی دولت، روزگار اور خوشحالی سمیت یورپی یونین کی روح کو متاثر کرے گا۔
اٹلی کے سابق وزیر اعظم انریکو لیٹا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے لیے اسکاٹ لینڈ کا ووٹ یورپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی کے لیے ڈالے جانے والا یہ ووٹ برطانیہ کو یورپ سے باہر نکالنے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس سے یورپی یونین کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہوگا۔
اسکاٹ لینڈ کے لیے یورپی یونین کا 29واں ملک بننا بالکل ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ 29واں ممبر ملک بننے کے لیے انہیں دیگر 28 ممالک سے متفقہ ووٹ درکار ہوگا۔ ایسے میں دیگر ممالک جیسے کہ اسپین کو ہاں کہنے کے لیے قائل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، جسے کیٹالون کی علیحدگی کے مسئلے کا سامنا ہے۔ یہ عمل نئی علیحدگی کی تحریکوں کے لیے نئے ریفرنڈم کی ترغیب دے گا۔
دوسری جانب بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے قوم پرست رہنما الیکس سالمنڈ نے اس خیال کو مسترد کیا کہ علیحدگی کی صورت میں اسکاٹ لینڈ یورپی یونین کی ممبرشپ کھو دے گا۔ اسکاٹ لینڈ ریفرنڈم کے بارے میں رائے عامہ کے شائع ہونے والے 3 جائزوں میں علیحدگی کے مخالفین کو 48 کے مقابلے میں 52% کی برتری حاصل ہے۔ ان جائزوں میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ تقریباً 8 سے 14% ووٹرز ایسے بھی ہیں جو اب تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ آیا علیحدگی کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ دیا جائے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کا مراسلہ پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔ یہاں سے سیدھے چلتی ہیں اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا، جہاں ہمارے ساتھی حسین عسکری ہمارے ساتھ ہیں۔ حسین، کل اسکاٹ لینڈ میں ایک تاریخی مارکہ ہونے جا رہا ہے، ماحول کیسا ہے وہاں کا؟
وہاں پر ماحول میں زبردست ایکسائٹمنٹ ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے یہاں جو بالکل میرے سامنے جہاں میں بیٹھا ہوں اسکاٹش پارلیمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، اس کے باہر بھی لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے سامنے جو سڑک ہے اس پر لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ فریقین یعنی علیحدگی کے حامی اور مخالف دونوں ہی اپنی آخری کوششیں کر رہے ہیں، بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ ان ووٹرز کو اپنی طرف مائل کیا جائے جو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ دونوں کیمپس کی جانب سے بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے۔
اچھا،
ہر طرف ہاں اور نہ کے بینرز ہیں، پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کا جو روایتی، ایک بات میں اور یہ بتا دوں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال کریں، کہ اسکاٹ لینڈ کا جو روایتی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے بیک پائپ، اس کی آواز بھی اس مہم کا ایک حصہ ہے۔
اچھا، تو حسین آپ کی وہاں عام لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، کیا ان کی خواہشیں کیا ہیں، کس طرح کے خوف ہیں ان لوگوں میں؟
ماپارا، میں آج جب اسکاٹش پارلیمنٹ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اپنے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اگرچہ علیحدگی کے حامی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے پاس اختیار ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ملک چلا سکیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں کچھ خوف آتا ہے کہ ایک آزاد اسکاٹ لینڈ کیا انہیں ملازمت کے وہ مواقع فراہم کر سکے گا جو انہیں اس وقت حاصل ہیں، کیا معیشت، صحت اور تعلیم جیسے شعبوں پر کوئی منفی اثر تو نہیں پڑے گا۔ تو میرے خیال میں مبارا یہی علیحدگی کی جو مخالف مہم ہے اس کی یہ کامیابی ہے کہ اس نے لوگوں کو اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور صاحب سے میں نے بات کی جو ہاں میں ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور یہاں ایڈنبرا میں ایک بینک میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ علیحدگی کی صورت میں کوئی قیامت نہیں آئے گی، ایک آزاد اسکاٹ لینڈ اور باقی مائندہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہوگا وہ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح آرام سے رہیں گے دونوں، اور دونوں کے اچھے اقتصادی تعلقات ہوں گے، علیحدگی کے باوجود دونوں ترقی کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ آزادی اسکاٹ لینڈ کا حق ہے جو اسے ملنی چاہیے، باقی بحث بیکار ہے. تو ماپارا جی مقابلہ بہت سخت ہے. اب یہی دیکھنا ہے، ایک چیز میں آپ کو یہاں اور بتاؤں کہ بیلٹ پیپر پر جو سوال لکھا ہے کہ شوڈ اسکاٹ لینڈ بی این انڈیپینڈنٹ کنٹری، یعنی کیا اسکاٹ لینڈ کو ایک آزاد ملک ہونا چاہیے، تو عوام کی جانب سے اس سوال کا کیا جواب آتا ہے یہ تو اب کل پتہ چلے گا.
ہاں یقیناً یہ تو کل پتہ چلے گا. لیکن حسین یہ بتائیے کہ وہاں بہت سے پاکستانی نژاد نوجوان ووٹرز بھی ہوں گے، دوسرے ووٹرز بھی ہوں گے، تو وہ کن بنیادوں پر ہاں یا نہیں کے ان کیمپوں میں منقسم ہیں، اور ان کے پاس کیا بہت مضبوط دلائل ہیں؟
مجموعی طور پر تو پاکستانی نژاد ووٹرز بھی انہی دلائل کی بنیاد پر تقسیم ہیں جن بنیادوں پر اسکاٹ لینڈ کے باقی لوگ تقسیم ہیں، یعنی ایک آزاد اسکاٹ لینڈ کی معاشی اور اقتصادی صورتحال کیا ہوگی. لیکن جن پاکستانی نژاد لوگوں سے میں ملا ان میں مجھے وہ نیشنلزم نظر نہیں آیا جو علیحدگی کی حامی جماعت ایس این پی کے لوگوں میں دیکھنے میں ملتا ہے. پاکستانی نژاد لوگوں کی زیادہ توجہ معاشی مسائل اور جو یہاں کا بینیفٹ سسٹم ہے جس کے تحت لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولیات مفت ملتی ہیں، اس جانب ان کی توجہ زیادہ ہے. لیکن ان لوگوں میں تقسیم کی وجہ بھی یہی ہے. کچھ کا خیال ہے کہ برطانیہ میں جس طرح یہ بینیفٹ سسٹم سکڑ رہا ہے، جس طرح صحت کے شعبے میں یعنی جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے این ایچ ایس اس میں کمی کی جا رہی ہے، اس سب سے بچنے کے لیے علیحدگی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ایک آزاد اسکاٹ لینڈ معاشی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ کر پائے. اچھا مسلمان یہاں پر پاکستانیوں کے علاوہ بھی جو مجموعی طور پر مسلمان ہیں وہ یہاں سب سے بڑی اقلیت ہیں. روایتی طور پر انہوں نے یو کے کی لیبر پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے جو اتحاد قائم رکھنے کے حق میں ہے، مگر باقی عوام کی طرح مسلمانوں کی رائے بھی بٹی ہوئی ہے.
اچھا تو بہرحال حسین ظاہر ہے کہ ہاں یا نہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جیتے گا اور کوئی ہارے گا، مگر کیا ہارنے والا فیصلہ تسلیم کر لے گا؟ کسی قسم کے تشدد وغیرہ کا تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا وہاں.
کوئی امکان نہیں ہے مابارا، بالکل. جو ہارے گا وہ اپنی ہار تسلیم کرے گا، جیتنے والا تو خوش ہوگا ہی. نہ تو مہم کے دوران کسی قسم کا تشدد ہوا، نہ بعد میں اس کی کوئی توقع کی جا رہی ہے. یہ بالکل پرامن ہے، لوگ اب گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور کل بھی جس دن یہ ووٹنگ ہوگی اس دن بھی کوئی اسکولوں میں دفاتر بند نہیں ہوں گے، اسکولوں کی کالجز کی چھٹیاں نہیں ہوں گی، لائف زندگی بالکل آرام سے چلتی رہے گی اور لوگ آرام سے نکلیں گے. بلکہ لوگ تو اس مہم میں انجوائے کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں.
حسین ابھی ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. بہرحال اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ایک بات آیا ہے کہ یہ پرام ریفرینڈم قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا اور ایک شاندار مثال بن کر ابھرے گا. ملک کا ایک خطہ علیحدگی چاہتا ہے، مگر نہ کوئی گولی چل رہی ہے، نہ کوئی تشدد جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، نہ ریاست کی جانب سے کوئی جبر. آئیے اسی نقطے پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار پاکستان ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر راشد رحمان سے، جو ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. راشد، ریاست اور علیحدگی پسند دونوں فریق عوام کے سامنے اپنے اپنے نقطۂ نظر رکھ رہے ہیں، بحث اور مباحثہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں، کیا جنوبی ایشیا میں بھی ایسا ممکن ہے؟
جی، ہماری تاریخ تو اس کے برعکس ہے. آپ کو یاد ہوگا 1947 میں جس قدر خون خرابہ ہوا جب ہندوستان اور پاکستان دو علیحدہ علیحدہ ریاستیں ابھر کر سامنے آئیں، 1971 میں کیا کچھ ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے کیا کچھ نہیں ہوا. آج بھی باقی ماندہ پاکستان میں بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے، ایک ایسا صوبہ ہے جہاں شورش چل رہی ہے.
جی،
اور چونکہ ان کے مسائل
جی
اور ان کی امنگیت
راشد رحمان آپ نے بلوچستان کی بات کی، تو آئیے پہلے ہم آپ کو بلوچستان کے لوگوں کی رائے سنواتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بلوچ آبادی والے علاقوں میں جو مسلح کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کو بلوچ علیحدگی پسند جماعتیں اور تنظیمیں علیحدگی کی تحریک قرار دیتے ہیں. اس صورتحال میں بلوچستان میں اسکاٹ لینڈ میں ہونے والے ریفرینڈم کے بارے میں کیا سوچ اور کیا رائے پائی جاتی ہے؟ اس کا جائزہ لیا ہے کوئٹے سے محمد کاظم نے اس رپورٹ میں.
اسکاٹ لینڈ کے برطانیہ کے ساتھ مزید رہنے یا نہ رہنے کے حوالے سے جو ریفرینڈم ہو رہا ہے اس بارے میں بلوچ علیحدگی پسند جماعتوں کے رہنماؤں سے ان کی رائے جاننے کے لیے میں نے رابطے کی کوشش کی جو ممکن نہیں ہو سکی۔ تاہم بلوچ دانشور اور سینئر صحافی انور سجدی کا کہنا ہے کہ بلوچ عوام کی خواہش ہے کہ اسکاٹ لینڈ آزاد ہو۔
دیکھیں جی بلوچستان کے لوگ تو جہاں بھی کوئی آزادی کی تحریک ہو اور لوگ جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ ان تحریکوں کے حامی ہیں۔ اسی طرح ان کی خواہش ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ میں ریفرنڈم ہو رہا ہے وہ کامیاب ہو اسکاٹش قوم کے حق میں، تاکہ ان کو جو ہے انگریزوں کی طویل غلامی سے نجات ملے۔
انور ساجدی یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی کشت و خون سے بچنے کے لیے منصفانہ ریفرنڈم ہونا چاہیے۔
مقام افسوس ہے کہ جب انگریز چھوڑ کر ہندوستان کو جا رہے تھے تو انہوں نے بلوچستان میں ایک نام نہاد ریفرنڈم کروایا، اور وہ بھی برٹش بلوچستان کے لیے تھا، اور اس میں صرف دو آپشن رکھے گئے تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ آپ پاکستان میں شامل ہوں گے یا ہندوستان میں شامل ہوں گے، انہوں نے آزادی کا کوئی آپشن نہیں رکھا تھا۔ لیکن اب وہ اپنے ملک میں جو ہے، چونکہ وہاں جمہوریت ہے اور اپنے لوگوں کو جو ہے نا جبر سے غلام نہیں رکھا جا سکتا، تو وہ ایک مہذب طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو جنگ و جدل ہے، تنازع ہے، اس کا ایک بہترین حل یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ آزادی کے حامی زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہیں۔ تو اب اس کا کرائیٹیریا یا پیمانہ یہی ہے کہ یہ حکمران جو ہے دل بڑا کر کے اپنے اوپر اعتماد رکھ کے وہ جو ہے کوئی عالمی اداروں کی نگرانی میں ایک ریفرنڈم کروائیں۔ دیکھیے اس کی شرط یہ ہوگی کہ یہ 1970 کے بعد جو لوگ ادھر آباد ہوئے ہیں اور ممالک سے آ کر، وہ ان کو منہا کر دیا جائے تو، اور جو ہے سوال کلیئر ہو۔
اسکاٹ لینڈ کے عالیہ ریفرنڈم کی طرح کیا بلوچستان میں بھی کوئی ریفرنڈم ممکن ہے یا نہیں، اس حوالے سے انور ساجدی پر امید نہیں۔
ممکن نہیں ہے ایسا، کیونکہ ایک تو ہمارے ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہے، اور پھر ادھر املنگ ایک وحدانی نظام حکومت قائم ہے، اور جو چار یونٹ ہے اس میں ایک یونٹ کی بالاد رستی ہے، باقی سب پر طاقت میں اور آبادی میں ان کی یعنی منافری ہے۔ تو لہٰذا اور ان کا نیچر بھی یہ نہیں ہے، طبیعت بھی جمہوری نہیں ہے، تو وہ نہ ان کو اپنے اوپر اعتماد ہے، تو وہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ یہاں ایک آزادانہ اور منصفانہ ریفرنڈم ہو۔
جب میں نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور پشتون دانشور انوار الگ کاکڑ کی اس بارے میں رائے جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اسکاٹ لینڈ کی طرح کے کسی ریفرنڈم کا جواز ہی نہیں بنتا۔
بنیادی طور پہ یہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ ایپلز اینڈ اورنجز، یہ دونوں کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک سینس آف آئیڈینٹی اور اسکاٹ لینڈ بحیثیت مملکت صدیوں سے انسانی تاریخ میں قائم رہا ہے، اور اس کی بنسبت جو بلوچ یا بلوچستان کا معاشرہ رہا ہے سیاسی یونٹ کے طور پہ نہیں بلکہ مختلف قبائل کی تاریخ رکھتا ہے، اس کا مملکت، امپائر یا ریاست کا تاریخ میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مختلف قبائل کا بلوچ بہت پرانی ایک سویلائزیشن کا حصہ ہے، ایک بہت پرانی تاریخ اس کی موجود ہے، لیکن اس کی سیاسی اینٹیٹی انسانی تاریخ میں ہمیں بہت لمبی نظر نہیں آتی۔
کوئٹہ سے یہ رپورٹ بھیجی تھی محمد کاظم نے۔ راشد رحمان، ہمارے ملکوں میں آزادی مانگنا بغاوت اور غداری سمجھا جاتا ہے؟
میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں تک میری یادداشت کام دیتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا آپ کو ایسی کوئی مثال ملے گی جہاں جمہوری طریقے سے اور بغیر تشدد کے کوئی حصہ ریاست کا یا دو حصے ریاست کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے ہوں۔ ایک مثال میں چیکوسلوواکیا کی دے سکتا ہوں، جو اب دو ریاستیں بن چکا ہے، چیک ریپبلک اور سلوواکیا۔ وہاں بھی بالکل پرامن جمہوری طریقے سے یہ بات طے کی گئی اور کوئی گولی نہیں چلی، کوئی تشدد نہیں ہوا۔ لیکن اور واقعات کا اگر میں ذکر، ہاں ایک اور مثال ہے کوئبیک کینیڈا میں، وہاں ریفرنڈم بھی ہوا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کوئی تشدد نہیں ہوا۔ دوسری مثالیں اگر میں دوں گا، یوگسلاویا لے لیں، بایافرا لے لیں نائجیریا میں، اور کوئی خطہ لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ حق خود ارادیت جو ہے اس کو ریاستوں نے تسلیم نہیں کیا، اور ہمیشہ ایسی امنگوں کو بزور بازو دبایا ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے دنیا کی۔
تو راشد، پاکستان اور بھارت یا اور ملکوں میں یہی یورپ والا تصور یا اسکاٹ لینڈ والا تصور آنے میں ابھی کتنا وقت اور لگے گا؟
دیکھیے معاملہ نیشن سٹیٹ جس کو کہتے ہیں اس کا ہے. یہ تصور تقریباً 17ویں صدی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منظم ہوا, پہلے یورپ میں پھر اور ملکوں میں, اور ہمارے جیسے ممالک جو ہیں جو انگریز کی غلامی سے گزر رہے تھے, آہستہ آہستہ ہم آزادی کی طرف بڑھے, لیکن آزادی آتے آتے آپس میں ایسے بٹے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے. یہ روایت رکھی گئی اور یہ روایت ابھی تک میں سمجھتا ہوں قائم ہے. آپ ہندوستان کو ہی لے لیں, کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا, تشدد جاری ہے, اور ہندوستان کے جو نارتھ ایسٹرن ریاستیں ہیں جی, وہاں آسام ہے, دوسرے تیسرے وہاں بھی یہ شورش بہت عرصے سے چل رہی ہے جی. پاکستان کا ذکر میں نے کیا, آپ نے رپورٹ بھی کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر جی کو ابھی جمہوریت
لگے گا
اور حق خود ارادیت تک پہنچنے.
لاہور سے راشد ایمان اور ایڈنبرا سے حسین عسکری, آپ کا بہت شکریہ.
تربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کی مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے.
تربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں میں بھی پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
ویسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ 296 رن سے جیت لیا. اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیسٹ سیریز بھی 2-0 سے اپنے نام کر لی. ویسٹ انڈیز نے دوسری اننگز 269 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی. شیو نارائن چندر پال نے 101 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے. یہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں 30ویں سینچری تھی. بنگلہ دیشی ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے 489 رنز کا ہدف ملا تھا, لیکن وہ صرف 192 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. سلیمان بین نے 5 وکٹیں حاصل کی. لاہور لائنز نے چیمپئنز لیگ T20 کے فائنل راؤنڈ میں کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. لاہور لائنز پاکستان کی پہلی ٹیم ہے جو چیمپئنز لیگ کھیلے گی. اس سے پہلے سیالکوٹ اور فیصل آباد کی ٹیمیں کوالیفائنگ راؤنڈ سے آگے نہ بڑھ سکی تھی. لاہور لائنز نے آخری میچ میں سری لنکا کی سدرن ایکسپریس کو شکست دی, لیکن فائنل راؤنڈ تک اس کی رسائی نیوزی لینڈ کی ناردرن ڈسٹرکٹس نے ممبئی انڈینز کو شکست دے کر یقینی بنائی. لاہور لائنز کے کپتان محمد حفیظ ٹیم کی کارکردگی کے بارے میں کہتے ہیں,
تمام لڑکوں نے مل کے ایفرٹ کی اور بالنگ میں جو ہم چاہتے تھے کہ اس ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے منیمم رنس کے اوپر ان کو آؤٹ کرنا, ہر لڑکے نے بڑی ایفرٹ کیا اور جو ہم اس ٹورنامنٹ میں کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا. یس دیر واز ون بیڈ گیم جو ہم نے لاسٹ میڈل والا کھیلا, لیکن دس از ہاؤ T20 گوز, آپ اچھا اور برا کھیلتے ہو.
چیمپئنز لیگ کا پہلا میچ آج کولکاتا نائٹ رائڈرز اور چنئی سپر کنگز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے.
لیورپول ہیو بین اوارڈڈ ا پینلٹی, جیرارڈ سٹیپس اپ اینڈ سکورز, ہیوج ریلیف.
5 سال بعد دوبارہ چیمپئنز لیگ کھیلنے والی لیورپول نے بلغاریا کی ٹیم لوڈو گوریٹس کو 2-1 سے شکست دے دی, لیکن آرسنل کو بوروسیا ڈارٹمنڈ کے ہاتھوں 2 گول سے شکست ہو گئی. ریال میڈرڈ نے ایف سی باسل کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا. آج بائرن میونخ کی ٹیم مینچسٹر سٹی کے مقابل ہو رہی ہے. چیلسی کا میچ شالکے سے ہے, جبکہ بارسلونا کا مقابلہ اپوئل نکس سے ہو رہا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. بھارت کی ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک جاری ہے اس عنوان سے کہ لو جہاد. اس کی تفصیلات ہم آپ کو سنوانے والے ہیں پروگرام میں آگے چل کر. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں سن لیجیے. پہلے ظہیر الدین بابر سے.
اسکاٹلینڈ میں خود مختاری کے ریفرنڈم کی مہم ختم ہونے میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں. کل وہاں کے عوام فیصلہ کریں گے کہ انہیں برطانیہ کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے. پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں داخل ہونے کے بعد دریائے چناب کے سیلابی ریلے کا زور ٹوٹ گیا ہے. پاکستانی فوج کے مطابق شمالی وزیرستان میں تازہ فضائی حملوں میں غیر ملکیوں سمیت 40 شدت پسند مارے گئے ہیں. چین کے صدر نے بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے کا آغاز کیا ہے جس میں 2 طرفہ معاشی تعاون کے متعدد معاہدے کیے جائیں گے. بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے رہنما دلاور حسین سعیدی کی سزا میں کمی کرتے ہوئے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. سامعین, ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں اسکاٹ لینڈ میں کل آزادی کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے, اور آپ اس بارے میں کچھ رپورٹیں ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں پولیس نے دارالحکومت میں جاری دھرنے میں شریک 2 افراد کی ہلاکت پر وزیر اعظم میاں نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سمیت 3 وفاقی وزراء کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے. تھانہ سیکریٹریٹ میں درج ہونے والے اس مقدمے میں اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
تھانہ سیکریٹریٹ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے حکم پر یہ مقدمہ پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات عمر ریاض عباسی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. اسلام آباد کے تھانے میں درج ہونے والے مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 302, 324 اور 109 کے علاوہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 بھی شامل کی گئی ہے. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ سے 31 اگست کو دھرنوں میں شریک 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں, اور دھرنوں میں شامل افراد کے خلاف کارروائی کا حکم وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے دیا تھا. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس مقدمے میں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء سمیت مقامی انتظامیہ کے افسران اس معاملے میں ملوث ہوں. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہیں سے بھی احکامات نہیں ملے تھے کہ وہ 31 اگست کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ کریں. اس کے علاوہ پولیس کو جائے حادثہ سے گولیوں کے خول بھی نہیں ملے جن کی وجہ سے 2 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت دیگر افسران کے خلاف درج ہونے والے مقدمے کی تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے سے متعلق ابھی تک احکامات موصول نہیں ہوئے. ادھر پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اسلام آباد میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے قتل کا مقدمہ درج ہونے کے بعد وزیر اعظم اور دیگر نامزد ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب قانون کی نظر میں تمام افراد برابر ہیں تو پھر وزیر اعظم کو گرفتار کرنے میں لیت و لال سے کام کیوں لیا جا رہا ہے.
قانون نافذ کرنے والے اور عدل فراہم کرنے والے دوسرے ادارے وزیر اعظم اور دیگر نامزد ملزمان کو گرفتار کریں اور عوام کو عدل اور انصاف فراہم کرنے میں مدد کریں, ورنہ عوام یہ کہیں گے جیسا کہ کہتے آ رہے ہیں اور اسلام آباد میں کہیں گے کہ طاقتور کا قانون اور ہے اور کمزور کے لیے قانون اور ہے. وہی ایف آئی آر غریب پر کمزور پر درج ہو تو اسے ایف آئی آر اور مقدمے کی بنیاد پر اٹھا لیا جاتا ہے, جیل بھیجتے ہیں. اور وزیر اعظم کو یاد رکھ لیں, پاکستان کے آئین میں کوئی امیونٹی نہیں ہے.
یاد رہے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا رواں برس 17 جون کو لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن کے دفتر کے باہر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن میں چند دنوں سے شدت آ گئی ہے. حکام کے مطابق آپریشن ضرب عزم میں آج دتاخیل میں فضائی حملوں میں غیر ملکیوں سمیت 40 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگی طیاروں نے آج دتخیل کے شمال میں واقع دیہات نوے کلے اور زڑم اثر کے مقامات پر بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں شدت پسندوں کے 5 ٹھکانے اور اسلحے کے ڈپو تباہ کر دیے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آج فضائی بمباری میں غیر ملکی شدت پسندوں سمیت 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے جن علاقوں میں فوجی آپریشن جاری ہے وہاں سے اطلاعات کا واحد ذریعہ سیکیورٹی فورسز ہی ہیں۔ ان علاقوں میں مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے رابطہ نہیں ہو پاتا۔ جن علاقوں میں لوگ اب بھی موجود ہیں وہاں سے ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے جنگی طیاروں نے شدت پسندوں کے متعدد ٹھکانے تو تباہ کر دیے ہیں لیکن ان میں ہلاکتوں کے حوالے سے وہاں سے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ذرائع نے 3 ماہ میں سینکڑوں شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ گزشتہ روز پنوام کے علاقے میں افغانستان کی سرحد کی جانب سے شدت پسندوں نے فرنٹیئر کور کی چوکی پر راکٹوں سے حملہ کیا تھا جس میں فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 11 شدت پسند مار دیے تھے۔ اس حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ادھر محمد ایجنسی میں نامعلوم افراد نے حکومت کے حمایتی امن لشکر کے ایک رضاکار کے گھر پر رات حملہ کیا جس میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ تحصیل حلیم زئی کے علاقے ببی خیل میں پیش آیا۔ دریاسنا تحریک طالبان پاکستان کے جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے میں امن لشکر کے رضاکار اور ان کے پوتے زخمی ہوئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
وادی سوات کی تحصیل کبل کے مختلف علاقوں میں پولیس حکام کے مطابق منگل کی رات 12 بجے سے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ کرفیو اس علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے امن کمیٹی کے 3 ممبران کی ہلاکت کے بعد نافذ کیا گیا ہے اور کرفیو کے دوران گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے۔ تفصیل سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں۔
تحصیل کبل کے مختلف علاقوں کزا بانڈئی، برا بانڈئی، ننگلئی اور ملحقہ دیہات میں منگل کی رات 12 بجے سے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دی گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کی حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہے، تاہم سرکاری ذرائع سے گرفتاریوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ کرفیو کے باعث ان علاقوں کی تمام بازاریں بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہے۔ واضح رہے کہ علاقے سے طالبان کی بے دخلی کے بعد بننے والے امن کمیٹیوں کے اراکین پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2013 میں امن کمیٹیوں کے 9 ممبران نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم گزشتہ چند ماہ سے ان حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور روا سال کے اس 9 ماہ میں امن کمیٹیوں کی 20 ممبران کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ نامعلوم افراد کی طرف سے امن کمیٹیوں کے ممبران پر حملوں کے بعد ان کمیٹیوں کے ممبران غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، جبکہ نک پخیل امن جرگی کے ترجمان فیروز شاہ ان حملوں کو سوات کے امن پر سوالیہ نشان قرار دے رہے ہیں۔ سید انور شاہ، بی بی سی، سوات۔
پاکستان میں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے 4 صوبوں اور قبائلی علاقوں سے ایک ہی دن میں پولیو کے 13 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد حکام کے مطابق حالیہ برس میں پولیو وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 158 تک پہنچ گئی ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی۔
اسلام آباد میں وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کے اے پی آئی مینیجر ڈاکٹر رانا محمد صفدر نے بی بی سی کو بتایا کہ قومی ادارہ صحت یعنی این آئی ایچ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں 13 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کیسز ایک ہی دن سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں پولیو وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 158 ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق ان میں 7 کیسز فاٹا سے رپورٹ ہوئے ہیں اور 3 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جبکہ ایک ایک کیس 3 صوبوں یعنی بلوچستان، پنجاب اور سندھ سے سامنے آیا ہے۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ بلوچستان سے جس بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے ان کو قطرے نہیں پلائے گئے تھے، تو اس پر ڈاکٹر رانا نے بتایا کہ اکثر اوقات ایسے علاقوں میں والدین بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانے سے انکار کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی کیس ہو، تاہم انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں گزشتہ 2 برسوں یعنی 2012 اور 2013 میں پولیو کے کل 151 کیس رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ رواں سال میں 9 مہینوں کے دوران اب تک یہ تعداد 158 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عصب کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے انسدادی پولیو کی کئی مہمیں چلائی گئی ہیں، تاہم اس کے باوجود پولیو سے متاثر افراد کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی۔ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ بے گھر ہونے والے بعض خاندان بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری ہیں۔ پولیو ٹیموں پر حملوں کی وجہ سے بھی حکومت کو اس مرض پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ پشاور میں گٹر کے پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد محکمہ صحت کے حکام نے پولیو کے خلاف مہم میں کئی گنا اضافہ کیا ہے، اور گزشتہ چند ماہ کے دوران پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں لاکھوں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں، جس سے پشاور کی حد تک صورتحال کچھ حد تک بہتر بتائی جاتی ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیلاب کا زور اب ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا جنوبی پنجاب میں پنجنت سے گزرنے کے بعد اب دریائے سندھ کے علاقوں میں داخل ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبہ سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر داخل ہونے والے سیلاب کے خطرے کی درجہ بندی بھی کم کر دی ہے، اور اب اس کا کہنا ہے کہ اب وہاں انتہائی اونچے درجے کے بجائے صرف اونچے درجے یا درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد حکومت کی جانب سے متاثرین کی مدد میں تاخیر کے باعث لوگ سخت مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ سنیے فیصل محمد علی کی رپورٹ، جو ایک خاتون کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
میل سہلاب آن بس بان کن بہت میز تل نہیں نہ سامان نہ کی مت گھر والن روپیے
پرانے شہر کی بھیڑ میں کھڑی عورت، اور نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس کے صبر کا بان ٹوٹ گیا۔ آنسو آنکھوں سے جیسے بہ رہے تھے، تیز ہوتی ہچکیوں کے بیچ وہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میں کسی طرح بس محتاج اور خدا کے لیے مدد جیسے لفظ سسکیاں ملی اس کی بولی میں سمجھ پایا۔ اس کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا میں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وہ شرم جو اس کے چہرے پر صاف جھلک گیا تھا، اسے محسوس کر ایک بار ایسا لگا کہ اسے گلے سے لگا کر کہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یا کم سے کم اس کے سر پر ہاتھ دھر کر اسے سانتوانا تو دوں ہی، لیکن ساماجک مریادائیں آڑے تھیں۔ دلشاد اپنا نام اس نے بعد میں پوچھنے پر بتایا، کسی سبھی پریوار کی مہیلا تھی اور زندگی میں شاید ہی کسی سے کبھی کچھ مانگا ہوگا، کم سے کم کسی انجان ویکتی سے تو نہیں، لیکن مجبوری اور حالات انسان سے کیا نہیں کروا دیتے۔ جس دن افنتے جھیلم کا پانی اپنے کناروں کو توڑتا شری نگر شہر میں گھسا، دلشاد اپنے شوہر اور دو بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے گھر کا ایک حصہ ڈھہ گیا، اور گھر کا سارا سامان پانی کے تیز ریلے میں دور اور دور ہوتا چلا گیا۔ ابھی سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ کچھ ہی چھنوں میں دوسرا حصہ بھی تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ دلشاد اور ان کے دو بچے باڑھ کے تیز پانی میں ڈوبتے اپلاتے بہنے لگے، اور تیز پانی انہیں کافی دور لے گیا، مگر شاید زندگی کی سانسیں ابھی باقی تھیں، کچھ لوگوں نے ان سب کو نکال لیا۔ وہ کئی دنوں کی مشقت کے بعد اپنے علاقے میں تو پہنچ گئی ہیں، لیکن اب ان کی اور پریوار کی راتیں کبھی مسجد میں اور کبھی کسی پڑوسی کے گھر کے کسی کونے میں بیت رہی ہیں، اور دن اکثر سڑک کے کنارے۔ جوان بیٹی کو انہوں نے کسی رشتہ دار کے گھر رکھ چھوڑا ہے، کہتی ہیں اسے کیسے اپنے ساتھ سڑکوں پر لیے پھروں اور اس کی عزت بچاتی پھروں، لیکن اس کی فکر انہیں ہر وقت سالتی رہتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو سالوں سے کینسر ہے، اور گزارے کے لیے جو دکان کھولی تھی وہ بہہ گئی، اب میں کیا کروں گی، ان حالات سے کیسے لڑوں گی۔ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے ان کی طرف پانی کا بوتل بڑھایا اور انہیں خدا حافظ کہہ کے سر جھکائے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ فیصل محمد علی، بی بی سی، شری نگر۔
چین کے صدر شی جن پنگ 3 روزہ دورے پر آج بھارت پہنچے ہیں۔ اپنے دورے کا آغاز انہوں نے گجرات کے دارالحکومت احمد آباد سے کیا۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
چین کے صدر شی جن پنگ کئی اہم وزراء، اعلی اہلکاروں اور صنعتکاروں کے ایک بڑے وفد کے ساتھ بھارت آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دورے کا آغاز وزیراعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات کے دارالحکومت احمد آباد سے کیا ہے۔ اپنی آمد کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات، ماحولیات کے تحفظ اور سیاحت اور کلچر کو فروغ دینے سے متعلق مفاہمت کی 3 عرضداشتوں پر دستخط کیے۔ چینی صدر آج رات دلی پہنچ رہے ہیں۔ کل وہ دن میں وزیراعظم مودی کے ساتھ تجارت اور دوسرے باہمی پہلوؤں پر مفصل بات چیت کرنے والے ہیں۔ بھارت روانہ ہونے سے قبل چین کے صدر نے بھارت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ دونوں وزیراعظم کی کل کی بات چیت کے بعد بھارت میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے کارخانوں کے قیام میں اشتراک کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ چین کو بھارت کے ریلوے نظام کی وسعت میں خاصی دلچسپی ہے اور تیز رفتار بلٹ ٹرین چلانے پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ گزشتہ برس بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 67 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی تھی۔ اس حجم میں ہر برس اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت اور چین کے تعلقات کو بہتر بنانے میں دیرینہ سرحدی تنازعات حائل رہے ہیں۔ صدر شی کے دورے پر بھی چین بھارت سرحد کے کچھ حصے پر کشیدگی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے کئی بار مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو اس سلسلے میں ایک عملی رہنما تصور کیا جاتا ہے۔ وہ گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر کئی بار چین کا دورہ کر چکے ہیں۔ یہاں عام تصور یہ ہے کہ وہ چینی قیادت کے ساتھ سرحدی تنازع کے سوال کو ضرور اٹھائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے حل کے لیے بھی کوئی جامع قدم اٹھائیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
تربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اہل عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع۔ امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سربین کے ساتھ امبر خری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
تربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جانما سنا دیجیے۔
اور سیربین میں ہی ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور اب ایک مہلک وائرس کا ذکر۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو عالمی امن کے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے۔ آن لائن کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
صدر اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ ایبولا کے خلاف جنگ میں بڑا کردار ادا کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی نظریں امریکہ پر لگی ہوئی ہیں، تاہم ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے جن اقدامات کا اعلان کیا ان میں خطے میں 3,000 امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے علاوہ صحت عامہ کی نئی سہولیات کی تعمیر بھی شامل ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق اس برس ایبولا وائرس کے شکار لوگوں میں سے تقریباً نصف، یعنی 2,461 زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایبولا کے خلاف مہم میں شمولیت کا اعلان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کے اہلکار کہہ چکے ہیں کہ ایبولا کا اس قدر تیزی سے پھیلاؤ صحت عامہ کا ایسا چیلنج ہے جس کی مثال دور حاضر میں نظر نہیں آتی۔ اقوام متحدہ کے ایبولا کے خلاف مہم کے رابطہ کار کے مطابق صرف گزشتہ ایک ماہ کے دوران ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے درکار رقم میں 10 گنا کا اضافہ ہو چکا ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ دیگر اقدامات کے علاوہ امریکہ لائبیریا میں نئے 17 اسپتال یا طبی مراکز تعمیر کرے گا۔
آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نازیہ میمن۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں دائیں بازو کے ہندو گروپ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان محبت، پیسے اور دیگر طریقوں سے ہندو لڑکیوں کو اسلام کے دائرے میں لا رہے ہیں۔ ہندو رہنماؤں نے اسے مسلمانوں کی جانب سے لو جہاد کا نام دیا ہے۔ حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنماؤں نے حال ہی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مبینہ لو جہاد کو انتخابی مہم کا حصہ بنایا، لیکن انہیں اتر پردیش میں 11 میں سے 8 سیٹوں پر شکست ہوئی۔ بی بی سی ہندی کے سلمان راوی نے اتر پردیش جا کر لف جہاد مخالف مہم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔
مغربی اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک ہندو نواز تنظیم کے اجتماع میں لف جہاد کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اجتماع میں موجود لوگ سماج کی لڑکیوں کو لو جہاد سے بچنے کی نصیحت دے رہے ہیں۔
میں ان سے بتانا چاہتا ہوں اپنی ماتاؤں بہنوں سے کہ لو جہاد ہم پریم وواہ کے ورودھ نہیں ہے، ہم پریم کرنے کے ورودھ نہیں ہے۔ وہ آج کی کرے، کسی سے کرے، ہم اس کے ورودھ نہیں ہے۔ ہم اگر ورودھ ہیں تو پریم میں ہوئے دھرمانترن کے ورودھ ہیں۔ لڑکی کو کے ساتھ مسلم یوک
ان دنوں مغربی اتر پردیش پہ لو جہاد کو لے کر خاصی سرگرمی ہے اور ہندو تنظیمیں الزام لگا رہی ہیں کہ شادی کے نام پر ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ ان تنظیموں میں سے ایک وندے ماترم ایک مشن کے وجے کانت چوہان کا کہنا ہے،
وہ ماتھے پہ ٹکا لگاتے ہیں، گلے میں لوکٹ پہنتے ہیں، ہاتھ میں کلاوا پہنتے ہیں، اپنا نام ہندو رکھتے ہیں، جیسے سونو، مونو، آشو، راجو رکھ لیا، اس طرح کے نام رکھ کے دھارمک استھلوں کے آس پاس، کوچنگ سینٹر، سائبر کیفے اور بہت سارے ریسٹورینٹ کے آس پاس گھومتے ہیں، ہوٹلوں کے آس پاس جاتے ہیں اور یوجنا بدھ طریقے سے ہندو لڑکیوں سے فرینڈ شپ کرتے ہیں، ان کو گفٹ کرتے ہیں اور گمراہ کر کے اپنے نام کی غلط جانکاری دے کے انہیں اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ جیسا وہ ان سے ملتے ہیں، شروعات میں ان سے رام رام بولتے ہیں، وندے ماتر بولتے ہیں۔
ایک دوسری ہندو نواز تنظیم کے سندیپ پہل کا کہنا ہے کہ لو جہاد اسلامی تنظیموں کا ایک سوچا سمجھا اور طے شدہ مشن ہے۔
جو لو جہاد ہے وہ ایک بالکل ویل ویوڈ نیٹورک ہے، اس کے اندر یہ عرب کے سامراجیہ وادی امپریلزم کا ایک حصہ ہے۔ جو ہندو میں کمی ہے وہ ہندو میں کمی ہے، جو غلطی مسلمان کر رہا ہے وہ مسلمان کی، اس کو ڈھکا نہیں جا سکتا یہ کہہ کر کہ نہیں جی مسلمان یہ ٹھیک کر رہا ہے یا ہندو یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پریم پرسن پہلے سے ہوتے آئے ہیں، شادیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن آپ جھوٹ کی جو نیو رکھ کر اس کام کو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔
اگر کوئی مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے لو جہاد کہتے ہیں، اور اگر کوئی ہندو لڑکا کسی مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ دھرم یدھ یعنی دھرم کی جنگ بن جاتا ہے۔ مگر کیا یہ دونوں ہی شگوفے سماج میں موجود ہیں یا پھر مذہب سے باہر شادی کرنے والوں کو انہیں جھیلنا ہی پڑتا ہے؟ مگر صوبے کے میرٹھ ضلع کے ایک مدرسے میں پڑھانے والی لڑکی نے الزام لگایا ہے کہ اسے جبرن اپنا مذہب بدلنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ لڑکی کے والد کا کہنا ہے،
چھ سات مہینے پڑھا تھا مدرسے میں، اور بھی ہندو لڑکیوں نے کہیں نہیں پڑھایا تھا، یہ بولے کہ پارٹ ٹائم اپنے خرچے پانی کے لیے میں اپنا تھوڑا پڑھا لوں۔ ہم نے سوچا چلو گاؤں کے گاؤں کی بات ہے، پڑھا لے گی، اس کے ساتھ کے اور دو تین لڑکیوں نے پڑھایا تھا۔
تو یہ پورا معاملہ وہیں سے شروع ہوا؟
ہاں جی، یہ سب کچھ وہیں سے شروع ہوا۔ انہوں نے اسے لالچ دیا، لڑکی نے کہ سروس کا فارم بھر رکھا تھا، پولیس کا بھر رکھا تھا اس نے، یہ بولے ہمارے بہت بہت پولیس میں بڑے بڑے ادھیکاری ہیں، اس طرح سے اس کو لالچ دیتے رہے، اپنے دھرم کا پاٹھ بھی پڑھاتے رہے کہ اسلام دھرم قبول کر لو۔
مگر میرٹھ کے سراوا گاؤں کے سربراہ بال کشور تیاگی کا کہنا تھا،
جو اسامجک تتو ہے وہ تو جھگڑا کرا کے چلا جائے گا، انال اسے فیس ہمیں کرنا پڑے گا اور اس آگ کو بھی ہمیں جھیلنا ہوگا۔ تو بہت لوگوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، ایسا نہیں کہ ہمیں کہ یہ کوشش، اور یہاں تک بھی ہے کہ جیسے لوگ ان کی سمپیتھی میں آئے، 150-150 گاڑیاں آئی ہیں یہاں، تو ایک دم تناؤ ہو گیا ہے۔ خود میں یہاں سے ہاپڑ گیا، اے ڈی ایم ایس پی پٹیل ہیں، میں خود ان سے ملا اور میں نے خود ان سے یہ بات کہی کہ آپ جو ہیں اس طرح کی جو یہاں کی پرتھا یہ ہو رہی ہے اسے بند کریے آپ، اور یہاں سے کوئی دھرم پریورتن نہیں ہوا میں کہہ سکتا ہوں۔
میرٹھ کے اس واقعے کے بعد اتر پردیش میں سیاسی ماحول گرمایا ہوا ہے، مگر اتر پردیش مدرسہ بورڈ کے چیئرمین قاضی زین الساجدین نے ان الزاموں کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدرسوں کو نیجی معاملوں میں گھسیٹنا اچھا نہیں ہے۔
بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو ایس ٹی میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ہندو ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں، اور بہت سی مسلمان ہندو ہو جاتی ہیں۔ مدرسے کی کوئی میں پڑھانے والی یا پڑھنے والی اس نے اپنا کوئی مذہب بدلا تو اس میں کوئی مدرسہ کی کوشش یا مدرسے کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے اس کے اندر بھی، میں سمجھتا ہوں کہ۔ تو یہ کہنا کہ یہ مدرسے یہ کام کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اتر پردیش میں ہمارے تقریباً 8,000 مدرسے ہیں، اتر پردیش گورنمنٹ چلا رہی ہے اور وہاں بڑی تعداد کے اندر ہندو لڑکیاں پڑھاتی بھی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں، لیکن وہاں کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آتا جس واقعہ یہ ہے۔ ایک واقعے کے علاوہ کوئی دوسرا واقعہ اس طرح کا نہیں ملتا ہے، یہ واقعہ بھی اپنی مرضی سے اس نے کیا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں سینکڑوں جہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں وہاں ان کی مذہب تبدیلی ہو چکی ہوتی، تو ایسا نہیں ہوا ایسا۔
مگر سہارنپور اور دیوبند کے بیچ بسے صدقی گاؤں کے پاس رہنے والی رضوانہ نے جب شیخر سے شادی کی تو اسلامی تنظیموں نے اسے پریم یدھ کہنا شروع کر دیا۔ حقیقت میں کیا اس طرح کے لو جہاد یا پریم یدھ واقعی موجود ہیں؟ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ جانکاروں کو لگتا ہے کہ ایک آدھ معاملہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے مذہب سے باہر شادی کرنے والوں کو لو جہاد اور پریم یدھ کی نظر سے ہی دیکھا جانا چاہیے۔ سلمان راوی، بی بی سی، میرٹھ۔
سخت گیر ہندو تنظیموں کی جانب سے لو جہاد نامی یہ تحریک اس وقت کئی ریاستوں میں چل رہی ہے۔ اسی پس منظر میں ہمارے ساتھی شکیل اختر نے ایک ایسے شادی شدہ جوڑے سے بات کی جن کے شوہر آصف اقبال مسلم اور بیوی رینو کول ہندو ہیں۔ شکیل نے ان سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ ہندو مسلم شادی کے ان کے اس رشتے میں کیا مذہب کا بھی کوئی دخل رہا ہے؟
نہیں، دیکھیں جس وقت ہم لوگ ملے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، اور پڑھائی کے دوران ہم لوگ ایک دوسرے کے طرف آکرشت ہوئے، ایک طرف اٹریکٹ ہوئے، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے مذہب کا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں, وہ تو بڑا نیچرل سا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں اٹریکٹ ہوئے. پر جب دھیرے دھیرے آپ جب اس کو فارملائز کرنے لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم وی شوڈ موو ٹوورڈز, تب یہ سب سوال کھڑے ہونے لگتے ہیں, کیونکہ تب آپ جاتے ہیں والد والدین سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ سوال کرتے ہیں, تو یہ سب سوال پھر سامنے آتے ہیں ذہن میں.
تو یہ بتائیے کہ جو لو جہاد کی جو ابھی تحریک چلی ہے, اس سے کچھ آپ لوگوں کی زندگی پر یا اس طرح کے جو رشتے ہیں اس پر کوئی اثر پڑا ہے؟
ابھی حال میں الیکشن کا رزلٹ آیا کل, تو مجھے لگتا ہے کہ سماج جو ہے آخر سبھی لوگ سمجھدار ہیں اور پیس ہی چاہتے ہیں. جس پارٹی نے اور ان کے لوگوں نے اگر اس کو ایک پولیٹیسائزیشن کرنے کی کوشش کی ایسی شادیوں کو, اس کا کوئی فائدہ نہیں آیا, اس کا کوئی نتیجہ اگر آپ دیکھیں تو صفر ہے. تو وہ ہم یہ سمجھیں کہ آج پروگریسو سوسائٹی ہے, ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ لڑکیاں آگے جا رہی ہیں بڑھ رہی ہیں, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنی رائٹس کو اسرٹ کریں گی اور اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ہر کوئی انہیں برگلا لے گا. دوسری چیز ہے ہندوستان ہے, ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں ایسے ملک میں رہ کے جہاں پہ اسپیشل میرج ایکٹ ہے, جو کہ یہ دو کوئی ایڈلٹس اس ایکٹ کے انترگت بنا کنورٹ ہو کے شادی کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی عام سماج کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ شانتی رہے, اور یہ بڑا پرسنل اور ذاتی معاملہ ہے.
رانو آپ یہ بتائیے کہ کافی شادی کے کئی برس ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے, اس ریلیشن شپ میں کسی مرحلے پر یہ محسوس ہوا کہ کہیں پر کہ انہوں نے مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کی ہو, کہیں پر مذہب کا کوئی اثر نظر آتا ہے اس پورے ریلیشن شپ میں؟
دیکھیے, میں نے آصف سے شادی کی کیونکہ وہ ایک انسان ہے اور بہت اچھے انسان ہیں. کہیں پہ بھی ان برسوں میں کبھی یہ کوشش آصف کی طرف سے نہیں ہوئی کہ میں مذہب بدلوں, کیونکہ ہم نے ایک دوسرے سے جب شادی کی تو انسان ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے مذہب کا پوری طریقے سے رسپیکٹ کرتے ہیں.
ابھی جو وشندو پرشد, آر ایس ایس اور کچھ اور تنظیموں نے, بی جے پی نے جو لو جہاد کی جو تحریک چلائی تھی, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں کو کنورٹ کرنے کے لیے, ان کا مذہب بدلوانے کے لیے بڑے آرگنائز طریقے سے انہیں اپنی طرف لاتے ہیں اور ان سے شادیاں کرتے ہیں اور پھر انہیں مسلمان بناتے ہیں.
نہیں, میں اس کو بالکل نہیں مانتا کہ کنورٹ کرانے کے لیے, کیونکہ ہم ہمیشہ سے مانتے ہیں لو از ناٹ اے مشن, سملرلی میرج از ناٹ اے مشن. اگر کوئی مشن کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر وہ شادی اپنے آپ میں بے معنی ہے, وہ پھر چلے گی کیا چلے گی پتہ نہیں. تو ہم میں بالکل نہیں مانتا کہ اس میں کوئی یہ سوچ کر کے شادی کر رہا ہے کہ بھائی مجھے اس کو کنورٹ کروانا ہے. اس میں اس بات میں کوئی دم نہیں ہے, میرے حساب سے کوئی دم نہیں.
آپ دونوں کا الگ الگ مذہب سے تعلق ہے, تو آپ لوگوں کو کسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر یہ ایک اسموتھ طریقے سے ایک خوش اسلوبی سے آپ کی زندگی چل رہی ہے؟
دیکھیے, کیونکہ ہم لوگ بہت کلیئر ہیں کہ ہم کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں, تو ہماری زندگی اگر دیکھا جائے بڑی سبرنگی زندگی ہے. اس میں دو یا تین یا سات رنگ نہیں ہیں, سارے رنگ ہیں. ہمارے ہم لوگ سارے تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی جو ڈائیورسٹی ہے, جو اس طریقے کے کلچر کی ڈائیورسٹی ہوتی ہے, اس کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. بچوں میں جو ویلیوز ہیں وہ سارے مذہبوں کی جو بیسٹ لرننگس ہیں وہ بچے اپنے, اور یہ کہیں نہ کہیں یہ فخر محسوس کرنا کہ ہم دوسرے لوگوں کو انسانوں کی طرح دیکھیں نہ کہ دھرم کے چشمے سے دیکھیں.
کسی ڈیموکریٹک سماج میں جو جب اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح دیکھا جانا چاہیے پھر؟
نہیں, یہ سوال اٹھتے ہیں تو بہت ہی مطلب لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کو ایک ری ڈیفائننگ کی پوری ایک پروسیس چل رہی ہے. لیکن ایسے سوال اٹھیں تو بالکل اس پہ پرزور جواب دینا, اور ہم جیسے لوگ جو اس میں ہیں ان کو آگے آ کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے.
آصف اور رانو, آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.
لو جہاد نامی تحریک پس منظر میں یہ بات کر رہے تھے شکیل اختر. ہمارے پروگرام کا آج بڑا موضوع یہی تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں کل آزادی کے لیے ریفرینڈم کا مارکا ہونے والا ہے. یہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی تھا, اور اس وقت بی بی سی آن لائن پر یہ ایک سرخی بھی لگی ہوئی ہے کہ آزادی کے ریفرینڈم یورپ کے لیے تباہ کن ہیں. یہ تفصیل آپ آن لائن پہ پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. ہمارے اسٹوڈیوز کے فرائض انجام دیے اسلام آباد اور لندن سے عامر صدیق اور جیمز لافنی. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کریں گے ظہیر الدین بابا.
اسکاٹلینڈ میں خود مختاری کے ریفرنڈم کی مہم کے آخری گھنٹوں میں علیحدگی کے حامی اور مخالف رہنما ریلیوں میں عوام کو اپنے حق میں قائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. کل وہاں کے باشندے فیصلہ کریں گے کہ انہیں برطانیہ کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. پاکستان کے وزیراعظم اور وزیراعلی پنجاب کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے. پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں داخل ہونے کے بعد دریائے چناب کے سیلابی ریلے کا زور ٹوٹ گیا ہے. پاکستانی محکمہ صحت کے مطابق ملک بھر سے ایک دن میں پولیو کے 13 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. چین کے صدر نے بھارت میں 3 روزہ سرکاری دورے کا آغاز کیا ہے جس میں 2 طرفہ معاشی تعاون کے متعدد معاہدے کیے جائیں گے. اور بنگلہ دیش کی عدالت عظمیٰ نے جماعت اسلامی کے رہنما دلاور حسین سعیدی کی سزا کم کرتے ہوئے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.